خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرا، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرا، فقه شریعت و طریقت کا مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. سالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 29، پیج نمبر 9، مجھ پر درود چر پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. 1439 ہجری کے رمضان مبارک کے 29 روزہ عصر کی نماز پڑھ کر کثیر معتکفین جمع ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اجرنی من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. يا واسع المغفرة اغفر لي، يا واسع المغفرة اغفر لي، يا واسع المغفرة اغفر لي. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میں اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بادشاہیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
8ویں روزے کو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میرے 12 یا 13 روزے چھوٹ گئے ہیں، تو میرے لیے شرعی حکم کیا ہوگا اس بارے میں؟ جزاک اللہ خیرا.
اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، زخم بھر جائے، آپ کے صبر بھی ملے، اجر بھی ملے. اس میں یہ کہ عید کے بعد آپ اس کو قضا کی نیت سے رکھ لیں، قضا کرنا ضروری ہے. کفارہ اس کی دوسری صورتیں ہوتی ہیں. آپ نے جو سوال کیا اس میں بظاہر کفارے کی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ آپ نے روزہ توڑنے کا تذکرہ نہیں کیا، اور توڑنا تو توڑنے کی بھی صورتیں ہیں کفارے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مسلمان دن رات میں 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں اور ہفتے میں 1 دن جمعے کی نماز بھی پڑھتے ہیں. اس دن تو مسجد میں بہت رونق ہوتی ہے. امیر اہل سنت, جمعے کی نماز کب فرض ہوئی اور جمعے کے دن کی کیا اہمیت ہے؟
جمعہ سید الایام کہا گیا اس کو حدیث پاک میں, یعنی دنوں کا سردار. اور اس کے فضائل بے شمار ہیں, اور قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ پوری سورۃ نازل ہوئی ہے, اس میں جمعے کا ذکر خیر ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کب جمعہ ادا فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول 622 عیسوی بروز دوشنبہ یعنی پیر شریف کو چاشت کے وقت مقام قبا میں اقامت فرمائی, یعنی آپ وہاں ٹھہرے. پھر یہ کہ پیر منگل بدھ جمعرات یہی قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی. جمعہ کے روز مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا. بنی سالم ابن عوف کے بتانے وادی میں جمعہ کا وقت آیا, اس جگہ لوگوں نے مسجد بنائی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا. الحمدللہ آج بھی اس جگہ پر شاندار مسجد جمعہ قائم ہے اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے اور وہاں نفلیں ادا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں جان محمد حسینی کرام کراچی ڈیفنس سے عرض کر رہا ہوں, اگر ایسی جگہ پر کوئی ڈیوٹی کر رہا ہو, ساتھ نماز جمعہ کا وقت ہو رہا ہو, نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہو, وہ ڈیوٹی کرنا کیسا ہے؟
اگر اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, صرف ڈیوٹی رکاوٹ ہے, تو جمعہ تو فرض ہے. وہ تو بہرحال اور بغیر جماعت کے بھی یہ نہیں پڑھا جا سکتا, اس کے شرائط ہیں, جن میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جمعہ جماعت سے ہی ہو سکتا ہے. اور ڈیوٹی ویسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی جان کے خطرے ہوں, ایسا نارمل جو ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ جمعہ فرض ہے, تو ایسی نوکری جائز نہیں جس میں جمعہ تو جمعہ 5 وقت کی نماز کی کوئی جماعت فوت ہوتی ہو, یعنی وہ نوکری سبب ہو اور کوئی اسباب نہ ہو. بعض کا اسباب ہوتا ہے پورے پورے شہر میں مسجد ہی نہیں ہوتی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جماعت واجب ہونے کا. لیکن بعض کا یہ ہوتا ہے کہ مسجد یہ رہی, کوئی عذر بھی نہیں ہے, اور اب نوکری یا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے لوگ جمعہ نہیں پڑھتے, تو پھر یہ کہ یہ گناہگار ہوں گے, نوکری والے بھی گناہگار ہوں گے اور یہ دکاندار بھی گناہگار ہوں گے اگر نہیں پڑھتے کاروبار کی وجہ سے, نوکری کی وجہ سے. جمعہ بھی پڑھنا ہوگا, 5 وقت کی نمازیں بھی بعد جماعت پڑھنی ہوں گی. سب اگر یوں مصروفیت کا ہی بہانہ بنا لیں گے, بہانہ نہ صحیح چلو عذر ہے, یہ مجبوری آپ کہیں گے کہ پیسے کمانے کا شوق بہت زیادہ ہے, تو مسجدیں تو خالی ہو جائیں گے. کہ صاحب یہ بازاروں میں مسجدوں کو نماز نہ پڑھے, مصروفیت کا وقت, عصر میں تو بہت مصروفیت ہوتی ہے, لیکن نماز تو فرض ہے نا. اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ ڈیوٹی پہلے, دنیا کے سیٹھوں کی ڈیوٹی بعد میں. ٹھیک ہے نوکری چھوٹے گی نا,
तो सेठ जिसके पास आप नौकरी करते हैं वही तो रोजी देने वाला नहीं है ना, हकीकत में रोजी देने वाला तो अल्लाह पाक है, वो रोजी देगा। अल्लाह पर पक्का यकीन रखना है कि वही खैरुर राज़िकीन है, वही रोजी देने वाला है इंशाअल्लाह, इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मदीना मुनव्वरा से मैं मोहम्मद शर्जील नक्शबंदी अतारी आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है। मैं मदीना मुनव्वरा का मुकीम हूँ, मेरा फितरा मदीना मुनव्वरा में मैं अदा करता हूँ, क्या मैं अपने वालदेन का फितरा मदीना मुनव्वरा में अदा कर सकता हूँ, और इसी तरह क्या अपने बहन भाइयों का फितरा अगर मैं मदीने में अदा करूँ और वो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो पाकिस्तान में मुकीम है, तो क्या उनका फितरा यहाँ पे अदा करना अफजल होगा?
देना चाहें तो दे सकते हैं, और वैसे तो यहाँ पाकिस्तान का सदका फितर इनका लाजिम होगा क्योंकि ये जो है वो अपने अपने तौर पर इन पर लाजिम होता है, लेकिन क्योंकि जो हरम शरीफ का सदका फितर की जो रकम बनती है वो पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा बनती है, तो अब अगर वहाँ की रकम के हिसाब से अदा करेंगे तो ये ज़ाहिर है पाकिस्तान की रकम के हिसाब से ज़्यादा ही अदा होगा, तो वहाँ की रकम के हिसाब से भी अदा कर सकते हैं तो अदा हो जाएगा। अब अगर हमेशा से अदा करते हुए आ रहे हैं, इनके वालिदैन को इनके भाई बहनों को मालूम है कि वहाँ पर ये हमारा अदा कर देते हैं तो वैसे ही अदा हो जाएगा इनकी इजाज़त के बगैर, क्योंकि दलालतन इजाज़त मौजूद है यहाँ पर, अंडरस्टूड है ये, और नहीं उनको मालूम नहीं है कि ये अदा कर देते हैं तो अब इजाज़त लेना होगी कि मैं आपकी तरफ से अदा कर दूंगा, आप इजाज़त दे दें, ये बता दें उनको, बोला ठीक है आप अदा कर दीजिएगा, तो इस तरीके से फिर ये अदा कर सकते हैं।
फितरे की रकम सुन लीजिए, पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के लिए, यानी हमारे दारुल इफ्ता अहले सुन्नत ने ये जारी किया है कि यानी कि मैक्सिमम बयान करते हैं ताकि इसमें जहां भाव का फर्क हो तो वो भी इसमें आ जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा। तो गेहूं एक फितरे का 100 रुपया बनता है, गेहूं के हिसाब से जौ शरीफ के हिसाब से 240 बनते हैं, खजूर और किशमिश के हिसाब से 1600 बनते हैं। तो सारे जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। हम दुनियावी चीजें भी थोड़ा यूं बोलते हैं कि यार महंगा रोवे एक बार सस्ता रोवे बार बार, ये दुनिया की खाली मिसाल दी है, यहाँ चस्पा नहीं होगी, लेकिन हम दुनियावी चीज समझते हैं यार अच्छी ली जाए थोड़ा पायदार होगी, भले 2 पैसे ज्यादा हो, तो राह खुदा में भी ज्यादा देंगे तो पायदारी ना पायदारी का मसला नहीं है, यहाँ सवाब ज्यादा मिलेगा। और मदीने शरीफ से जिन्होंने पूछा वो अगर अजवा खजूर के हिसाब से देंगे तो और सवाब ज्यादा मिलेगा, कि वो तो जहर का अजवा खजूर शरीफ तो अनमोल है, मदीने शरीफ की खजूर है जो मदीने शरीफ में ही उसकी पैदावार होती है, और ये सबसे अफजल खजूर है, बेहतरीन खजूर है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه
बहन के शहर काशीपुर से बोल रही हूँ, मेरा नाम नादी अचारी है, आई लव यू पापा जान है प्यार अदाचारी, मेरी छोटी सी बहना मुझे मारती है, मैं भी उसका बदला लेता हूँ, क्या मैं अच्छा करता हूँ?
माशाल्लाह मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियों ने मेरी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, सवाल भी किया, तो छोटी बहना मारती हैं तो आप, वो छोटी है ना, तो उनको भी नहीं मारना चाहिए, बड़े भाई की अदब एहतराम बड़े भाई का करना चाहिए। अब मार देती हैं ना समझी में, तो आप नहीं मारा करें, आप प्यार करेंगे तो ये मारना छोड़ देंगे, आप मारेंगे तो ये ज्यादा मारेंगे, तो यूं फिर झगड़ा होता रहेगा। और मामला हुकूक के लिए बात का तो बच्चों में भी होता है, जो इनको समझाना बड़ा दुश्वार है बच्चों, तो इसलिए आप ना मारा करें, सब्र करेंगे तो सवाब मिलेगा, छोटी बहनें भी ना मारे, कोई किसी को ना मारे। सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
میں شیر میرپور ساکرو سے رحیم بخش اتاری عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے اگر مکے پاک میں شوال کا چاند دیکھ لیں جو عمرے والے جاتے ہیں تو وہیں شوال کا چاند دیکھ لیں تو کیا ان پہ حج فرض ہو جاتا ہے؟ تو یہ میرا سوال ہے, امیر حسن سے عرض ہے, اس کا جواب ارشاد فرمائے.
جی نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہاں جو شوال کا چاند دیکھ لے تو اس بنیاد پر کسی پر حج فرض ہو. حج کے فرض ہونے کے اپنے شرائط ہیں. اگر وہاں چاند کسی نے دیکھا اور اس کے اوپر حج کے شرائط نہیں پائے جاتے کہ اس کے پاس اتنی رقم ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں پر آئے گا تو اس کے پاس واپس جانے کے لیے اتنے اسباب نہیں ہیں اور دیگر جو حج کی شرائط ہیں وہ نہیں پائی جاتی تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کسی نے وہاں پہ چاند نہیں دیکھا لیکن اپنے وطن میں رہتا ہے, حج کے تمام شرائط اس کے پائے جاتے ہیں, تو اس ان شرائط کے پائے جانے کی صورت میں اس کے اوپر حج فرض ہوگا. تو یہ غلط فہمی ہے کہ وہاں پر جو چاند دیکھ لے تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے. اول تو اتنے اسباب ہر ایک کے پاس ہوتے نہیں ہیں کہ وہ وہاں پر اتنا وقت گزار سکے. نمبر دو کہ اگر اتنے اسباب ہو بھی تو قانوناً وہاں کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق کسی کو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس طریقے سے وہاں رہ سکے گا. وہ فوری وہاں سے آنا ہوتا ہے, پھر اس کے حج کے ان کے طریقے کار ہی الگ ہوتے ہیں. تو یہ ویسے ہی مسئلہ نہیں ہے کہ چاند دیکھ لیا تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا.
شیخ رفاقت اتاری گجرات ہند سے بول رہا ہوں. عید کے دن کی سنتیں بیان کر دیجیے, شکریہ.
عید کے دن یہ امور مستحب ہے. حجامت بنوانا, پھر بیکت میں لکھا مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال. نمبر دو ناخن ترشوانا, ناخن کاٹنا, غسل کرنا, مسواک کرنا, یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے. اچھے کپڑے پہننا, نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے, لیکن اندر ٹوڈے کے کپڑے واہیات نہ ہوں, فیشن کے جو واہیات کپڑے ہوتے وہ نہ ہوں, سنت اور شریعت کے دائرے کے اندر کے ہوں. خوشبو لگانا, انگوٹھی پہننا, جب کبھی انگوٹھی پہنی ہے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنی ہے. 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنی ہے, ایک سے زیادہ نہ پہنی ہے, اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو, ایک سے زیادہ نگینے نہ ہو, بغیر نگینے کی بھی مت پہنی ہے. نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں. چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا. نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا, عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا, 3, 5, 7 یا کم و بیش, مگر تاک ہوں, تاک
اوڈ تاک 1357 اوڈ نمبر جسے کہتے ہیں.
کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے. اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا, مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا. نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا, عیدگاہ پیدل جانا, سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے, اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں. نماز عید کے لیے عیدگاہ جلد چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا, خوشی ظاہر کرنا, کثرت سے صدقہ دینا, عیدگاہ کو اطمینان وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا, آپس میں مبارکباد دینا, بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معنقہ یعنی گلے ملنا جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے, بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے نہ خوشی کا اظہار ہے. مگر امرت یعنی خوبصورت لڑکے سے گلے ملنا محل فتنہ ہے، نہ فتنے کا مقام ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے، اور نماز عید اضحیٰ نے بقر عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ تکبیر یہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید اضحیٰ یعنی بقر عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلا اس میں یعنی بقر عید میں مستحب یہ کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اور اگر کھا لیا تو کراہت بھی نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں مدنی منی زینب اتاریہ، میرے پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، سلامی بہن تکاف میں بیٹھی تھی، اگر اسے کوئی نامحرم رشتے دار تحفہ دے، اگر وہ نہ لے گی تو اس کے محرم رشتے دار بھی ناراض ہوں گے اور گھر والے بھی، اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
اس کا مسئلہ یہ کہ ایک دوسرے میں محرم نہ محرم سلام بھی لین دین نہ کرے، سلام بھی نہ کہے، کہ اس طرح کیا آپس میں ایک کشش بڑھتی ہے، میل بڑھتا ہے، رجحان بڑھتا ہے۔ تو نامحرم اور نامحرم ان کا کوئی مطلب نہیں کہ ہے نہیں مسئلہ، یعنی ان کو دور ہی رہنا ایک دوسرے سے، یہاں تک کہ اگر فوتگی ہو جائے، انتقال ہو جائے کسی کا، تب بھی نام محرم جو ہے وہ نام محرمہ سے تعزیت نہیں کر سکتا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اچھا بیمار ہو تو عیادت بھی نہیں کرے گا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، منع ہے یہ بھی۔ تو تحفہ تو اس میں تو صراحت ہے حدیث شریف میں، تحادو تحب، یعنی کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی، تو اب نام محرم تحفہ دے گا تو کچھ نہ کچھ کشش تو ہوگی، کہ حدیث پاک میں کہ تحفہ حکیم یعنی دانا شخص عقل مند کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے، تو تحفے سے تو اٹریکشن بڑھتا ہی ہے، تو نامحرم تحفہ دے گا ایک ہو رہا ہے اور یہ لے گا ایک ہو رہی ہے، تو اس طرح مطلب یہ لین دین منع ہے آپس میں تحفوں کا، کہ اس سے ان کے تعلقات بڑھیں گے، اور ان کو تعلقات رکھنے ہی نہیں ہے، اس میں مطلب یہ مسلسل خطرے کی گھنٹی بجتی رہتی ہے، 440 سمجھے اس کا وولٹیج، اس کے ہاں وولٹیج ہے 440، یہ خطرناک ہی ہے، ایک دوسرے سے اس میں دور ہی رہنا ہے۔ یہ بس اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ ایک اصول میں نے آپ کو دے دیا، اس سے بچنا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ وہ نامحرم کا لینا نہیں ہے، اب ناراض ہوتا ہو تو ظاہر ہے کہ اب یہ تو اور خطرے کا گھنٹہ ہے، ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ اور اگر عشق مجازی کی ترکیب ہے، اللہ نہ کرے، تب تو لین دین حرام ہے تحفے کا، بالکل یہ تو اس کو تو رشوت لکھا ہے، جتنا لے بھی لیا ہے اگر توبہ بھی کرے اور واپس لوٹا دے، نہیں چاہیے مجھے۔
بیوہ سے ہمدردیوں کا بڑا یہاں رجحان ہوتا نا، کہ وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، تو چلو بیچاری کے ساتھ کچھ ہمدردی کے نام پر کچھ تحفہ بھجوا دیں۔ اور یہاں جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس میں، تو عورت تو نہیں لینا چاہ رہی، مگر وہ یہی کہہ رہی ہے کہ میں نہیں لیتی ہوں تو میرے گھر والے بھی ناراض ہوتے ہیں، تو جو رشتے دار وہ بھی ناراض ہوتے ہیں، سمجھ، اصل میں بڑوں نے بھی تو پھر ہمارے گھر میں ایسا حال کیا ہوا ہے نا۔
تو جب بھی تو اس کے مجازی کے اتنے واقعات بڑھ گئے کہ جب مطلب ٹھنڈی اور گرم تار ملے گی تو بلب تو روشن ہوتا ہی ہے نا، تو جوان عورت ہے اس کو تو حکم پردے کا، اب اس کو بولتے بھی عورت ہو، پھر اس کو عورت کا کیوں بولتے ہو؟ عورت کے معنی کسی سے پوچھ لو، کسی عالم سے پوچھ لو، کوئی عربی جانتا اس کے پوچھ لو، کہ عورت کے لفظی معنی ہے چھپانے کی چیز، اس چھپانے کی چیز کو آپ نے میدان میں ڈال دیا، ایک بوٹی اگر آپ یوں لے کر نکلیں گے تو چیل اس پر جھپٹا مارے گی، تو یہ مطلب اس کو آپ نے ڈال دیا ہے اس طرح بے پردگی کے ساتھ، تو اس میں پھر کیا نہیں ہوگا؟ عورت جب خوشبو لگا کر نکلتی ہے تو حدیث پاک میں شیطان اس کو جاگ جاگ کے دیکھتا ہے، यानी कि बहुत ही गंदा माहौल हो गया, बुरा माहौल हो गया, अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए, ये बोलेंगी कि रिश्ता नहीं मिलता, फुला नहीं मिलता। कई कंवारियां लड़कियां मर जाती हैं शादी से पहले। हम मुसलमान हैं, लोहे महफूज पर रिश्ते लिखे हुए, अगर लोहे महफूज पर लिखा हुआ है इस रिश्ते को कोई रोक नहीं सकता, नहीं लिखा हुआ तो कोई रिश्ता तय करवा नहीं सकता। हमारा ईमान कमजोर हो गया है, हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए और मर्दों को समझना चाहिए। अकबर इलाहाबादी ने बड़ी प्यारी बात कही, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा इन्हें, उन औरतों से पूछा, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी वो अक्ल पे मर्दों की पड़ गया, मर्दों की अकल पर पर्दा पड़ गया। इन्होंने हमको शॉपिंग सेंटरों में भेज दिया, इन्होंने उनको बाजारों में खड़ा कर दिया। तो फिर भी बोलो कि मदद भाग गई तो भागेगी नहीं तो करेगी क्या, भगा कर ले गया तो नहीं करेगा तो करेगा क्या, पूरा तो अपने शैतान को सौंप दिया सजा कर। अब तो ये अरे जो कुछ हुआ ये खिलाफ अकल नहीं हुआ, होना नहीं चाहिए, जो भी ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, भाग जाते हैं भगा जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि असबाब किसने मुहैया किया, हम ही ने तो मुहैया किया, हम असबाब मुहैया ना करते। औरत को चादर और चार दीवारी जिसका कुरान ने हुक्म दिया घर में ठहरी रहो और बेपर्दा न रहो, आयत है कुरान करीम की, यानी मुल्ला मौलवी की बात नहीं है, जैसे लोग ये कहकर टाल देते हैं कि ये तो मुल्ला मौलवी की बातें हैं, औरत और मर्द शाना वशाना शाना वशाना, बेड़ा गर्क हो गया। हराम के बच्चे क्या पुरानी तारीख में क्या कचरा कुंडी में मिलते थे क्या, बच्चे मरे हुए गला घूंट कर कुत्ते खाते थे क्या कचरा कुंडियों पर बच्चों को, ये आज खा रहे ना, हम तरक्की कर रहे ना, जब ही तो खा रहे, वरना जो पहले के बुजुर्गाने दीन होते जो औरतों को पर्दा कराते थे उनमें तो ऐसे किस्से नहीं होते देश के मजाजी के, ये भगा गया वो भगा गया, ये खुदकुशी वो खुदकुशी, ये खुदकुशी इश्क में नाकामी खुदकुशी, ये सब तो हो रहा है। फिर भी अगर मैं बुरा तो ठीक है आपके नसीब, क़यामत के दिन फैसला होगा कौन बुरा और कौन अच्छा। मैं तो अब रिटायर्ड एज है मेरी, समझो मुझे क्या तकलीफ है, मैं तो आपकी आखिरत के लिए उम्मत की भलाई के लिए खैर ख्वाही के लिए अर्ज कर रहा हूँ। आयत तो पढ़ो,
आयत वक़रन फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, यानी अपने घर में ठहरी रहो और जो पहली जाहिलियत थी उस तरह अपने आप को बेपर्दा न करो, जैसे बेपर्दा पहली औरतें घुमा करती थी इस तरह ना घुमा करो।
अब ये कह, मैं तो अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, अब वो जाहिलियत में खैर घूम ही रही होंगी, वो तो जाहिर कुरान ने जब जिक्र किया तो घूम रही थी, तो अब क्या मतलब उससे बढ़कर या कम या पैमाना कहां से लाए, जाहिर है कि बिल्कुल बेपर्दगी ये इंतिया हो चुकी, ये तो अल्लाह का करम है कि जमीन फटती नहीं है और हम लोग धंस नहीं जाते, और हमने इतना बेपर्दगियों बेहयाइयों और गुनाहों से मतलब जमीन को भर दिया है, मर्द और औरत मतलब मुसाफे कर रहे हैं, सुना गले तक मिल रहे हैं, अब यार राह क्या है। अब फिर भी अगर कोई दीन की बात करता तो वो बुरा लगता है, तो ये भी मतलब अपने ईमान की बंदा खैर मनाए कि यार मैं इतना बर्बाद हो गया हूं कि जो कुरान की बात करता है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। अल्लाह ताला हमको तौफीक दे, मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए, रहमत के दरवाजे खुले हुए, रहमत क्षमा क्षम बरस रही है, अल्लाह ताला से जो मांगेंगे वो मिलेगा, अता होगा, करम की बरसात हो रही है। तो मुझ पर नाराज नहीं होना, मैंने जो भी बात की अपने मन से अपने नफ्स के लिए नहीं की, जो समझते हैं वो समझते हैं, मैंने आपकी भलाई के लिए, मेरा जाति मफाद इसमें क्या है, यानी कि मेरी तो वैसे ही यानी कि लोग वाह वाह कर रहे हैं तो मैं अपने वाह वाह करने वालों को माइनस काय को करूंगा, मगर इन बातों से कुछ माइनस हो जाते होंगे तो मैं काय को माइनस करूंगा, लेकिन ये सारे माइनस हो जाएं, सब मेरी मोहब्बत छोड़ दें, माफी मुश्किल, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, खलास। मेरे महबूब महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझसे खुश हो जाए, आपकी खुशी मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर, नारे रिसालत सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
अदर साहब, मैं पहले तो ये आपसे मदरसे में पढ़ता था जाता था, मुझे इतनी मोहब्बत नहीं थी आपसे, कुछ आवाज भी आपकी अच्छी नहीं लगती थी। जब से आपकी आवाज मैंने मर्जी मुजाकरा देखे, आपके प्रोग्राम देखे और आपकी बातें सुनी है तो मुझे आपसे मोहब्बत हो रही है और रोज रोज आपसे मोहब्बत बढ़ रही है और मैं आपकी रोजाना मर्जी मुजाकरा देखता हूँ जब तक नींद नहीं आती। तो अजहर साहब मेरे लिए दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे और मरते वक्त मुझे कलमा नसीब हो। अजहर साहब मेरी उम्र तकरीबन 60 साल है और मुझे आपसे और जितने भी आपके चौरा वाले सबसे मोहब्बत है, दावत इस्लामी से बहुत मोहब्बत है।
जी मेरा नाम जफर अब्बास है, सरगोधा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि दौरान तिलावत या शलफ पे रखा हुआ कुरान पाक उठा रहे थे हम और हाथ से गिर गया, तो उसके लिए क्या हुक्म है?
पहले तो उनका शुक्रिया जिन्होंने मतलब हमारी हौसला अफजाई फरमाई, मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह आपकी मोहब्बत को दवाम बख्शे और आपकी दुआ आपके ईमान पर खात्मा हो, कलमा नसीब हो। ये आपके हक में, आपकी आल के हक में, मेरे हक में, मेरी आल के हक में, हर दावत इस्लामी वाले और वाली के हक में कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह सारी उम्मत की मगफरत फरमाए, जहन्नम से आजादी नसीब करे हम सबको। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान करीम जमीन पर तशरीफ लाने के ताल्लुक से ये कोई जानबूझकर कुरान करीम को जमीन पर डालता नहीं है। अब अगर वो हाथ से छूट कर या ऊपर तशरीफ फरमाता और जमीन पर तशरीफ ले आया तो इस तरह मतलब ये कोई कफारा नहीं है, गुनाह भी नहीं है। अरे जानबूझकर तो इंसान करता ही नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान करीम को पटख दे खार में आके तो काफिर हो जाएगा ना, कि ये अल्लाह की किताब है, इसकी तहजीम फर्ज है। तो मुसलमान से ये तसव्वुर भी नहीं हो सकता कि कुरान करीम की वो तौहीन करे। तो बहरहाल ये कुरान करीम इस तरह हाथ से छूट कर जमीन पर तशरीफ ले आया, कोई कफारा नहीं है। वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
मेरा नाम महक फारूक अत्तारिया है, मैं बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या लड़कियाँ ईद पे मेहंदी लगा सकती हैं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा।
मेरा नाम खतीजा है, बाबा जान आप सवाल ये है, मेहंदी कौन सी लगानी चाहिए?
मेरा नाम हाजी मोहम्मद रशीद अतारी, जिला लोधरा छम कुलियार। मेरा सवाल ये है कि मर्द को मेहंदी लगाना कैसा है?
लड़कियों को, इस्लामी बहनों को, मदनी मुन्नियों को मेहंदी लगाना जायज है। हाथ पांव रंगते मेहंदी में तो ये जायज है। और मर्दों को मेहंदी से हाथ पांव रंगना या औरतें जिस तरह मेहंदी जहां जहां लगाती हैं ऐसी जगहों पर लगाने की इजाजत नहीं है, जायज नहीं है। लड़कों को अगर कोई लगा देगा, नाबालिग बच्चे को, तो लगाने वाला गुनाहगार होगा। अच्छा, अब मेहंदी कौन सी लगानी चाहिए? मेहंदी वो लगाई जाए कि जिसकी तेह जमे नहीं, पपड़ी उतरती है ना बाद मेहंदियों की, तो इस तरह पपड़ी वाली जमने वाली मेहंदी ना लगाई जाए। कि अगर ये जमने वाली मेहंदी लगाई तो जब वुजू करेंगे तो इससे वुजू नहीं होता। अलबत्ता छोटी बच्चियों को लगा दी तो कोई बात नहीं, वुजू तो टूटता नहीं है ना उन पर वुजू फर्ज, लेकिन चूंकि उनको वुजू सिखाना तो है तो इसलिए उनको भी ना लगाना बेहतर है।
इब्तिदा में तो सारी मेहंदियां जमती हैं, कोई भी मेहंधी होगी उसकी वो तो जमेगी।
हाँ, धुलने के बाद जी मुराद जो थी कि उसकी पपड़ी रह जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको छीले तो उतरती भी है, तो इसके नीचे पानी नहीं बहता तो वुजू नहीं होता। हाँ, बाकी मेहंदी लगाते हैं जब तो जाहिर है कि बहुत सारी जम जाती है, लेकिन अंदर छुड़े के उसको तो धोते ही हैं।
ऐसी कौन मेहंदी یعنی ہر طرح کی کون مہندی نہیں، آپ جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ جو ایسی کیمیکل والی کون مہندی کہ جس کو دھونے کے بعد بھی اس کی تہ باقی رہے، کہ یعنی اس کو پھر بعد میں بھی ہاتھ دھوئیں تو پپڑی بن کے اترتی رہے، تو ایسی مہندی لگانا یہ منع ہوگا. اگر واقعی ایسی مہندی کسی کو مل جاتی ہے کہ دھوئیں اور وہ اتر گیا اور صرف رنگ رہ گیا، اس کی پپڑی بن کے نہیں اترتی، تہ بن کے نہیں اترتی، تو وہ لگانا جائز ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے، ہماری بہن پریشان ہے تو اس کو زکات دے سکتے ہیں یا نہیں؟
پریشان اگر غربت کی وجہ سے ہے، زکات کے حقدار ہے، تو بھائی بہن کو زکات دے سکتا ہے، اسی طرح بہن بھائی کو دے سکتی ہے.
تقوا جو ہے وہ مطلب کیا چیز ہے؟ اس سے تقوا کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے؟
تقوا کی تو سات قسم ہیں، جس میں ایک قسم تو یہ ہے کہ ہر مسلمان متقی ہے، ایمان ہو کر کے وہ کفر میں نہیں ہے، کفر سے نکل آیا، توبہ کر لی، ایمان لے آیا. تو ایمان لانا یہ بہت بڑا، سب سے بڑا تقوا ہے ایمان ہو کر کہ ایمان لایا تو جب ہی عمل کام آئیں گے، ورنہ تو کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوگا. اب پھر تقوی کے درجات ہیں، جن میں عام طور پر ہم لوگ جس کو متقی کہتے ہیں وہ فرضوں کی، واجبات کی، سنتوں کی پابندیوں کے ساتھ ساتھ نفلیں پڑھتا ہو، حلال حرام کی تمیز کرتا ہو، اور پاکی ناپاکی کا بہت خیال رکھتا ہو، باتوں میں احتیاط کرتا ہو، نگاہوں میں احتیاط کرتا ہو، گناہوں سے خود کو بچاتا ہو، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، دل نہ دکھاتا ہو، اللہ تعالیٰ سے خوب ڈرتا رہتا ہو، تو ایسے شخص کو ہمارے ہاں متقی کہتے ہیں. اور واقعی ایسا شخص ہے بھی متقی اور بہت اچھا آدمی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سیدار محمد عاطف عطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، دربار کا کیا مطلب ہے اور فرعون کے گھر کو دربار کہنا کیسا؟
سر، بادشاہ جہاں بیٹھتا ہے تخت وغیرہ پر، یا بیٹھتا تھا، اب تخت کی جگہ چیئر رکھتے ہوں گے کوئی خوبصورت سی، یا اسی کو تخت بولتے ہوں گے پہلے، تو سر بیٹھتا یعنی یہ اس کی بیٹھک ہو اور ایک حال نما ہو جو تصور ہے، اور اس کے مخصوص لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہوں اس کے پاس، یہ دربار کی کیفیت ہوتی تھی عام طور پر. اچھا، اب دربار کے معنی ہے وسیع. دربار ہمارے یہاں پنجاب میں مزار کو دربار بولتے ہیں، دربار شریف پر میں نے حاضری دی. تو اچھا، کسی بزرگ کے پاس حاضر ہونا، یہ یعنی اس میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے کہ میں فلاں بزرگ کے دربار میں حاضر ہوا، یا فلاں وقت میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. تو یوں مطلب ہے کہ دربار کے کئی معنی لیے جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
امیر سنت کے فیس بک پیج پر ایک سوال آیا ہے کہ میں صرف درود پاک پڑھتا ہوں، کوئی اور وظیفہ نہیں پڑھتا، کیا یہ میرا عمل درست ہے؟
بالکل درست ہے، بہت اچھا عمل ہے. اس میں جو حدیث شریف بھی ہے نا، اس میں ہے نا روایت ضیاء درود السلام میں، حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں اپنا سارا وقت، یہ مختصر کر کے یہ روایت ہے، اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، یعنی کہ سارے ورد و وظائف چھوڑ دوں گا. یار فرض تو نہیں چھوڑنے، نہ سنتیں چھوڑنی ہے، نہ اور بھی ضرورت کے جو اعمال ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں منقول کے وہ بھی کیے جاتے ہیں، تو ورد و وظائف کی جگہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، خرچ کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ
معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد.
رمضان آیا بڑوں کے ساتھ ہم بچوں نے بھی روزے رکھے, افطاری کی اور سحری میں بھی اٹھے اور اللہ پاک کی خوب عبادتیں بھی کی, لیکن رمضان اب ختم ہو رہا ہے. ہم جیسے رمضان میں عبادت کرتے ہیں رمضان کے بعد کیوں نہیں کرتے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
رمضان میں بڑی کشش ہے, اللہ نے بڑی عظمت رکھی ہے, اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ رمضان میں عبادت کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے, لیکن رمضان ہمیں متقی بنانے آتا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو.
تو روزہ ہم کو مطلب متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آیا, تو ظاہر پرہیزگاری کو مخصوص دنوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ سارا سال آخری سانس تک ہو. تو یہ رمضان ہم کو نیک بنانے پرہیزگار بنانے کے لیے تشریف لے آتا ہے ایک طرح سے. تو ہمیں اس میں نمازوں کی اور پوری پریکٹس ہو جاتی ہے, یا جو نصیب دار نفلے پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, اشراق و چاشت و عوابین پڑھتے ہیں, ان کی پریکٹس تلاوتیں کرتے ہیں, یاسین شریف سورۃ الملک کی تلاوتوں کا تو ہمارے ہاں عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ میں مغرب کے بعد معمول ہوتا ہے, پڑھ کے سنائی جاتی ہیں حلقوں میں. یہ سب رمضان کی حد تک نہیں ہے کہ رمضان ہی میں اس کا ثواب ملتا ہے اور بعد میں کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, معاذ اللہ ایسا نہیں ہے, سارا سال اس کا فائدہ ہے. تو یہ ہم نے یہاں خوب پریکٹس کی یوں سمجھ لیں اور اب یہ اپنی لائف میں اس کو نافذ کرنا ہے, زندگی بھر اس کو نبھانا ہے انشاءاللہ. اپنے اپنے دل میں یہ جس کی نیت بنتی ہے ضرور نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اب یہ سارا سال عوابین اشراق چاشت تہجد کی ترکیبیں رکھوں گا, یہاں جو جماعت کی پابندیاں تھیں انشاءاللہ بعد میں بھی ان پابندیوں کو نبھاؤں گا. اور جس طرح یہاں گناہوں سے بچنے کا ایک ذہن رہا گناہوں کے, بلکہ مواقع بھی یہاں کم رہے, نہیں ملتے مواقع ایسا نہیں ہے, مسجد میں کم ملتے ہیں مواقع اور بندہ بچنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ کہ یہاں سے باہر نکل کر تو ظاہر دنیا ہی ساری بدل جائیے, کچھ اور ہی ہوتا ہے باہر, تو وہاں بھی اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں, ظاہر وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو. یعنی مسجد میں عاشقان رسول کے ساتھ رہتے ہوئے امامہ بھی باندھ لینا, تو سنتوں پر عمل بھی کرتے رہنا, نیکیاں بھی کرتے رہنا, باتوں میں بھی احتیاط, نگاہوں میں بھی احتیاط, تو یہ تو سب آسان ہے, ماحول بنا ہوا ہے. باہر نکلیں گے سمجھو یہ گلشن ہے, باغ ہے, باغ میں تو پھول کھلتے رہتے ہیں, یہ کوئی تعجب نہیں کرتا اس میں. جو بالکل لکو دک صحرا ہو, ریتی ریت ہو, ریگستان ہو, اس میں کوئی پھول کھلا ہو وہ توجہ لے گا کہ یہاں پھول کھلا ہوا ہے. تو یہ سمجھو کہ یہاں ہم باغ میں ہیں, مسجد کے اندر باغ سجا ہوا ہے چاروں طرف پھول کھلے ہوئے, تو ہم بھی پھول کی مانند اگر بن گئے تو کوئی یعنی کہ کمال نہیں ہے. باہر نکل کر اگر ہم پھول بنیں گے نا تو کمال کہلائے گا. تو اس لیے وہ چاروں طرف جہاں گناہوں کی بھرمار ہو وہاں بندہ اگر نیکی پر ثابت قدم رہے تو یہ کمال ہے. اور انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اسی کی رضا کے لیے ہم کو باہر بھی پھول بن کر ہی رہنا ہے, زہریلے کانٹے بن کر مسلمانوں کو چبھنا نہیں ہے, دل آزاریاں نہیں کرنی, ستانا نہیں ہے, نہ ماں باپ کے لیے کانٹا بننا ہے, نہ بھائی بہنوں کے لیے, سب کو راضی کر رہا ہے, دوستوں کو, پڑوسیوں کو, جہاں کام کرتے ہیں وہاں کام کرنے والوں کو سب کو اپنے اس جو بھی یہاں حاصل کیا اس کا فائدہ پہنچانا ہے اور ہر جگہ ماحول بنانا ہے. انشاءاللہ اس میں لطف رہے گا اور رمضان کا ہم کو حقیقی معنوں میں یوں لگے گا کہ فیض ملا کہ ہم سدھرے اور لعلکم تتقون کہ کہیں تمہیں تقوی ملے. وہی یعنی ہم اللہ کرے کہ سدھر جائیں متقی بن جائیں پرہیزگاہ بن جائیں. حضرت سیدنا کعب علیہ رحمت اللہ رب فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور دل میں پکا ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ نہیں کرے گا تو اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. ہے نا کتنا پیارا سودا ہے. تو بس ذہن بنا لینا ہے کہ ہم نے گناہ کرنے نہیں ہے, چھی گناہ کی طرف رخ نہیں کرنا ہے. اور مزید آگے یہ بھی ہے اور جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے لیکن دل میں یہ ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد گناہ کرے گا تو اس کے روزے منہ پر مارے جائیں گے. لطائف المعارف صفحہ نمبر 215 کے حوالے سے روایت پیش کی. ایک اور روایت اسی صفحے کی علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں جس نے محض زبان سے استغفار کیا نے توبہ کی اور دل گناہ پر قائم ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ رمضان کے بعد دوبارہ گناہوں میں جا پڑے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے اور اس پر قبولیت کا دروازہ بند ہے. تو اب دیکھیے تو باہر جا کر یا ابھی سے ذہن بنانا ہے, فائنل ڈیسیزن ہونا ضروری ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے, اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی. یہ ذہن بنانا یہ کمپلسری ہے, لازم ہے. یہ کوئی خالی فضیلت کی بات نہیں کہ چلو بھائی کیا تو اچھا ہے نہ کیا تو کچھ نہیں ہے. یہ کرنا ہی کرنا ہے, گناہ سے بچنا ہی بچنا ہے. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.